الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله العظيم. یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 سے 40 تک ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے: اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. یقین جانو کو ان کو قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے، اور زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے رہ روی ہے. اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا فرمائی ہے اسے قتل نہ کرو الا کہ تمہیں شرن اس کا حق پہنچتا ہو. اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے تو ہم نے اس کے ولی کو قصاص کا اختیار دیا ہے، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ قتل کرنے میں حسد تجاوز نہ کرے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے. اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے. اور عہد کو پورا کرو، یقین جانو کہ عہد کے بارے میں تمہاری باس پرس ہونے والی. اور جب کسی کو کوئی چیز ہم پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولا کرو، یہی طریقہ درست ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. اور جس بات کا تم یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو. یقین رکھو کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو. اور یہ سارے برے کام ایسے ہیں جو تمہارے پروردگار کو بالکل ناپسند ہیں. اے پیغمبر، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے پروردگار نے تم پر وحی کے ذریعے پہنچائی ہیں. اور اے انسان، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ تجھے ملامت کر کے دھکے دے کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. بھلا کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹی دینے کے لیے چن لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ بڑے سنگین بات کہہ رہے ہو. یہ عنایت کا ترجمہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے متعدد احکامات عطا فرمائے ہیں جن کو حکمت کی بات فرمایا ہے. یہ سب ایسے ہیں کہ جو بچنے کے ہیں ان سے بچنا نہایت ضروری ہے، اور جو کرنے کے ہیں وہ کرنے ہی کے لائق ہیں کہ انہوں کیا جائے. سب سے پہلے تو اللہ پاک نے اس رکوع کی پہلی آیت میں مشرکین عرب کے اس طرز عمل کی مذمت فرمائی ہے جو ان کے یہاں رائج تھا. وہ یہ کہ جب ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, جو انتہائی ظالمانہ طریقہ تھا, اور اس کی دو وجہ ان کے اندر پائی جاتی تھی. بعض تو اپنے گھر میں لڑکی کا وجود ہی باعث شرم سمجھتے تھے, یعنی ان کو بہت برا لگتا تھا کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور کل کوئی ہمارا داماد بنے. داماد بنانا ان کو انتہائی موجب عار تھا, شرم اور عار کا باعث تھا. وہ برا سمجھتے تھے کوئی ہمارا داماد بنے اور اس کا سبب بیٹی ہے, اس لیے بیٹی کے وجود ہی کو برا سمجھتے تھے, اور اتنا برا سمجھتے تھے کہ اس کو زندہ رہنا گوارا نہیں کرتے تھے. ادھر لڑکی پیدا ہوئی اور ادھر باپ نے جا کر کے اس کو گڑا کھود کے زندہ ہی دفنا دیا علیاذ باللہ. دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ لڑکی پیدا ہوگی تو کھائے گی وہ اور ہمیں کھلانا پڑے گا, جس سے ہمارے یہاں تنگ دستی پیدا ہوگی. تو مفلسی کی وجہ سے اور تنگ دستی کی وجہ سے لڑکی کو زندہ ہی دفنا دیا کرتے تھے علیاذ باللہ. چنانچہ آج کل بھی ہماری خاندانی منصوبہ بندی کی بنیاد اسی نظریے پر ہے جو کافروں کا نظریہ تھا, کہ اگر زیادہ گھر میں بچے پیدا ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے, کیسے کھلائیں گے, ہمارا اپنے پیٹ پالنا مشکل ہو رہا ہے. تو زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو زیادہ خوراک کی ضرورت ہوگی, زیادہ خوراک کہاں سے لائیں گے, کہاں سے کھلائیں گے, زیادہ خفیہ طریقے سے ان کو قتل کرو. وہ علانیہ لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, یہ خفیہ طریقے نکالے انہوں نے. کبھی بچے دانی نکال دیتے ہیں, کبھی اس کے اندر کڑا لگا دیتے ہیں, اور کبھی ایسی دوسری تدبیریں بتلاتے ہیں تاکہ کم بچے خوشحال گھرانہ بھی عمل ہو سکے. یعنی یہ بھی اپنے طرح سوچا ہے کہ جب بچے کم ہوں گے تو گھر میں خوشحالی آئے گی. یہ بھی اپنا خیال ہے جو بھی حقیقت ہے. اولاد کے کم ہونے سے خوشحالی کا آنا اسی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی سند نہیں ہے. اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں جو غیر شادی شدہ ہو کر کے بھی تو فقیر ہیں, اور ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں کہ انہیں گھر میں ایک ہی بچہ ہے پھر بھی دانے دانے کو ترس رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں دو ہی بچے ہیں لیکن اس کے باوجود کھانے کو نصیب نہیں ہے. تو یہ روزے کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. کوئی ماں باپ اپنے اولاد کو نہیں کھلاتے, نہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو کھلاتی, سب کو روزے اللہ پاک دیتے ہیں, وہی کھلاتے ہیں وہی پلاتے ہیں. اور ہمارے دین کے اندر یہ بات مسلم ہے کہ ہر جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے اس کی روزی اس کے ساتھ آتی. حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آ کر کے چار باتیں اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے, جو لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی وہاں سے نقل کر کے فرشتہ اس کی پیشانی پہ لکھ دیتا ہے. ایک ایک اس کی روزی کتنی ہوگی, نہیں ایک ایک اس کی زندگی کتنی ہوگی, عمر کتنی ہوگی اس کی, آیا 70 سال اس کی عمر ہوگی یا 10 سال یا 20 سال یا ایک سانس لے گا یا دو سانس, اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے. جتنی عمر لکھی اتنی ہوگی, اس سے زیادہ کم نہیں ہو سکتی. دوسرے لکھ دیتا ہے کہ اس کی روزی کتنی ہوگی, دنیا میں اس کو کتنا رزق ملے گا, وہ اس کی روزی مقدر ہے, وہ من جانب اللہ ہر صورت میں وہ اس کو ملے گی. تیسری یہ کہ یہ اس کا انتقال کہاں پر ہوگا, انتقال کی جگہ جو ہے وہ اس کے پیشانی پہ لکھی ہوئی ہے, وہ ہر صورت میں وہاں پہنچے گا اور اس کا آخری وقت وہاں مکمل ہوگا اور دنیا سے چلا جائے گا. اور چوتھا یہ کہ یہ مومن ہوگا یا غیر مومن, نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا, یہ چار باتیں پیشانی پہ لکھی ہوئی. تو یہ خاندانی منصوبہ بندی کا نظریہ تو کفریہ نظریے پر موقوف ہے, اس کے بنیاد تو کافرانہ نظریہ ہے کہ کافر ہی سمجھتے تھے کہ ہم اپنی اولادوں کھلاتے ہیں، لہذا لڑکی کو ہم کیوں کھلائیں، جو ہمیں کھلا نہ جو ہمیں نہ کھلائے ہم اسے کیوں کھلائیں. اس لیے ان جاہلوں نے یہ مقولہ بھی مشہور کر رکھا ہے اور بنا رکھا ہے کہ لڑکی کھاؤ لڑکا کماؤ. میں لڑکا تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ کما کر لائے گا، جسے کوئی گارنٹی نہیں. ایسی بس خیال جما لیا ہے اپنے ذہن میں، اور لڑکی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھاؤ ہے، اس کو زندگی بھر ماں باپ کھلائیں گے، شادی کے بعد میاں کھلائے گا، تو کھا کھا کے یہ تو دنیا سے جائے گی. تو ایسی معاذ اللہ اس کو منوس سمجھتے ہیں، منوس سمجھ کر کے اس لیے کافر اس کو زندہ دور کرتے تھے. آج خاندانی منصوبہ بندی والے بھی انہیں کو مار رہے ہیں، وہ کافروں سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے کہ وہ اس طرح قتل کر رہے ہیں کہ نہ لڑکی اور لڑکے میں کوئی تمیز ہی نہیں کر رہے. کافروں نے تو پھر بھی لڑکوں کو بچایا اور لڑکیوں کو مارا، اور فرعون بھی یہی کرتا تھا، لڑکیوں کو غلام بناتا تھا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا. اور انہوں نے کیا کہتے ہیں، نہ لڑکی کو چھوڑے نہ لڑکے کو چھوڑا، یہ دونوں کو قتل کرتے ہیں، اگرچہ خفیہ طریقے سے قتل کرتے ہیں. تو موجودہ دور میں بھی دیکھو یہ کافروں کا نظریہ جو ہے بڑے زور شور کے ساتھ جاری اور ساری ہے. آج یہ کل بھی اخبار کے اندر جنگ کے ادارے کے اندر خاندانی منصوبہ بندی پہ زور دیا گیا کہ بھائی اگر زیادہ لوگ پیدا ہو جائیں گے تو ان کے لیے کہاں سے ہم کھلانے پلانے کا انتظام کریں گے. بھائی تم خدا ہو گیا، روزی دینا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے. جب نہیں ہے تو بس پھر یہ نظریہ غلط ہے، اور اس کے مطابق خاندانی منصوبہ بندی کی باتوں پر عمل کرنا صحیح نہیں. بہرحال یہ ان کا مشہور مشرقین عرب کا مشہور نظریہ تھا جس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا اور صاف فرما دیا دیکھو کہ اپنے اولاد کو مفلسی خوف سے قتل مت کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے. یقین جانو انہوں قتل کرنا بڑی بھاری غلطی ہے، لہذا معلوم ہے قرآن شریف کے روح سے کہ اولاد کو قتل کرنا اور ان کو افلاس کے ڈر سے مارنا جائز نہیں، گناہ. اس لیے علماء کرام نے خاندانی منصوبہ بندی کو ناجائز قرار دیا. تو اس کا ناجائز ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اس کے بعد فرمایا زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی بے رحمی کی بات ہے. تو یہ کسی شریعت میں جائز نہیں، یہ گناہ ایسا ہے کہ کسی آسمانی شریعت میں جائز نہیں ہے. جب جائز نہیں ہے تو ظاہر عقل کے بھی خلاف ہے کہ ناجائز طریقے سے آدمی جن سے خواہش پوری کرے، مرد ہو یا عورت، وہ بھی ناجائز. لہٰذا اس سے بھی قرآن شریف میں جگہ جگہ بچنے کا حکم دیا ہے، بلکہ ہمارے دین کے اندر تو ایک تو اصل مرد عورت کا ناجائز تعلق ہے جس کو صحبت کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں. اس سے پہلے جو مقدمات ہیں ان کو بھی زنا کا حکم دیا ہے، اگرچہ ویسا حکم تو نہیں ہے لیکن وہ بھی زنا کے حکم میں، جیسے نامحرم عورت کو دیکھنا اپنے قصد و اختیار سے، اس کو بھی آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے. باتیں کرنا، اس کو بھی زبان کا گناہ قرار دیا ہے. ہاتھوں سے چھونا، اس کو ہاتھوں کا زنا قرار دیا ہے. ملنے کے لیے اس کے پاس جا کے بیٹھنا، یہ پیروں کا زنا قرار دیا ہے. یا بغیر ملاقات کے ویسے ہی دل دل میں اس کے بارے میں سوچنا اور لذت لینا، اس کو دل کا زنا قرار دیا ہے. تو اتنی اس میں بچنے کی سخت ضرورت ہے کہ یہ اس کے جو اسباب ہیں وہ بھی بحکم زنا ہے، اور اصل گناہ جو تو ہے ہی، اور وہ بہت ہی بڑے عذاب اور وبال کی چیز ہے. اللہ بچائے. احادیث میں اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے دیکھا غالباً خواب میں یا معراج کے واقعے میں کہ ایک تندور کے اندر ننگے مرد عورت جل رہے ہیں، اور اس طرح جل رہے ہیں کہ وہ آگ جب اوپر اٹھتی ہے تو یہ بھی اوپر آ جاتے ہیں، اور تندور کا منہ تنگ ہوتا ہے، اندر سے کشادہ ہوتا ہے، تو وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پاتے، اس لیے کہ وہ پھنس جاتے ہیں اوپر آ کر کے. پھر جب آگ نیچے بیٹھتی ہے تو وہ بھی سب نیچے چلے جاتے ہیں. تو زنا کرنے والے مرد عورت اس طرح آگ میں جل رہے ہیں، کتنی بڑی وعید ہے. اللہ بچائے. اور ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ یہ شب معراج میں ہے یہ واقعہ کہ آپ ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے اور اس پر دو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں. ایک جماعت وہ ہے کہ ان کے پاس کیا کہتے ہیں ایک پیالے ان میں گوشت ہے جو انتہائی بدبو سڑا ہوا ہے وہ اسے کھا رہے ہیں, اور جو حلال پاک ہو بہت تر و تازہ گوشت تیار رکھا وہ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے. اس طرح سے دیکھا تو یہ عجیب ماجرا ہے. آپ نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کیا ماجرا ہے, کہ جی یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک مرد ہے ایک عورت ہے دونوں شادی شدہ ہیں, اب مرد ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے کسی نامحرم عورت سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے, وہ عورت جو ہے اپنے شوہر کو چھوڑ کسی اور نامحرم مرد سے اپنی خواہش پوری کرتی ہے یعنی بدکاری کرتی ہے, تو گویا حلال گوشت ہوتے ہوئے حرام گوشت کھا رہے ہیں, یہ اس کی مثال ہے. تو یہ یہاں بھی اللہ زنا کے پاس بھی نہ پھٹکو, پاس بھی نہ پھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل زنا تو ہے ہی گناہ, اس کے جو اسباب ہیں ان سے ہی بچو. لیکن ہمارے زمانے میں اب اس بدکاری کے جو اسباب ہیں وہ اس قدر پھیل گئے ہیں کہ یوں کہنا چاہیے کہ سیلاب آیا ہوا ہے. اس لیے ٹی وی نے اور انٹرنیٹ نے موبائل کے اوپر ساری ننگی دنیا جمع کر دیے. اب جب چاہو جس وقت چاہو تنہائی میں چاہو سب کے سامنے چاہو جہاں چاہو سارے اسباب زنا اس کے اندر بھرپور ہیں, اور شہوت کو بھرنے والے اسباب سارے کے سارے جمع ہیں. اسی کے نتیجے میں پھر بدکاری اور زنا کاری عام ہو رہی ہے. تو بھائی یہ سب حرام ہے گناہ ہے, لہذا اس سے ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب مسلمانوں کو بہت ہی بچنا چاہیے. اب بہترین ذریعہ اس کا یہی ہے کہ ایک تو ان کا جدید آلات کا ناجائز استعمال آدمی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے, اور ہمیشہ ہوشیار چوکس بھی رہے, کیونکہ وہ ٹچ کرتے ہی گندا ماحول جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, بعض وقت بے خبری میں بھی آ جاتا ہے, بے دھیانی میں ٹچ کیا اور جناب فلم سامنے آ گئی, نہ میرا مرد عورت ننگے سامنے اور بدکاری کرتے ہوئے سامنے نظر آ رہے ہیں. اس لیے بہت احتیاط سے ان کو استعمال کرے کہ کوئی غلط منظر آنے نہ پائے. وجہ کہ جتنے بھی غلط منظر ہیں حرام اور ناجائز مناظر ہیں ان کے اندر کشش بھی ہے. وہ کشش یہ کہ جب ایک دفعہ آدمی دیکھتا ہے تو جی چاہتا ہے میں اور دیکھتا چلا جاؤں, نہ چاہیے کہ وہ دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے, اور جتنا دیکھتا جاتا ہے اتنے دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے, اور جتنا دل سیاہ ہوتا ہے اتنے پھر گناہ کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے, اور آدمی پھر اس میں ڈوب جاتا ہے اور اصل گناہ تک پہنچ جاتا ہے, اللہ بچا. اس لیے اس کا علاج تو یہ کہ دیکھے ہی نہیں, اور اگر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹائے, اور اس کو موبائل کو بند کرے ٹی وی کو بند کرے اور اس دیگر اسباب کو جن کے ذریعے یہ گناہ ہوتے ہیں سب کو فوراً ختم کرے. اس طرح سے جب کرے گا تب جا کر کے ان سے بچ سکے گا, اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرے کہ یا اللہ اپنے رحمت سے مجھے میری اولاد و نسل کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. دعا بھی کرے کوشش بھی کرے پھر انشاءاللہ مدد ہوگی. نہیں اس کے بعد اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ بھائی ناحق کسی کو قتل مت کرو. یہ ناحق کسی کو قتل کرنا ایسا جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دینا, جیسے وہ سنگین گناہ ہے یہ بھی سنگین گناہ ہے. البتہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اور کوئی مظلومانہ قتل کر دیا جائے, جیسے چور قتل کر دیتے ہیں ڈاکو قتل کر دیتے ہیں دشمنی میں قوم ایک قوم کے افراد دوسرے قوم کے افراد کو ناحق قتل کر دیتے ہیں, تو پھر اللہ پاک نے مقتول کے ولی کو قصاص کا حق دیا ہے. قصاص کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی اس کے قاتل کو قتل کر سکتا ہے, لیکن اس میں بھی حد سے تجاوز نہ کرے. اس میں بھی یہ حکم ہے کہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے, یعنی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جس میں زیادہ سے زیادہ قاتل کو تکلیف ہو. مثلا اس کو جان سے مارنے سے پہلے اور قصاص لینے سے پہلے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, اس کا آنکھیں کاٹ نکال دی جائیں, اس کی ناک کاٹ دی جائے, اس کا منہ کاٹ, جسے مسلح کہتے ہیں, اس کی اجازت نہیں ہے, ممانعت ہے. قتل کرو جو طریقہ شریعت میں اس کے مطابق قتل کر دو, تاکہ وہ آسانی سے قتل بھی ہو جائے اور ولی مقتول کو اپنے مقتول کا بدلہ بھی مل جائے. اسی طرح قرآن شریف میں جگہ جگہ اللہ پاک نے یتیم کے مال کے بارے میں بہت سخت تاکید فرمائی ہے کہ اگر کسی یتیم بچے کو اپنے والد کی میراث سے یا کسی نے اس کو ہدیہ دیا، تحفہ دیا اور اس کی ملکیت میں مال آ گیا تو وہ امانت ہے. اب اس کے جو بھی ولی ہے، جیسے بعض مرتبہ چچا تایا، بعض مرتبہ دادا زندہ ہوتا ہے باپ وفات پا جاتا ہے، کبھی بھائی اس کے ولی بنتے ہیں، تو جو بھی ولی ہے اس کے ان کو یہ حکم ہے کہ بھائی تمہارے پاس جو مال ہے وہ اس یتیم کی امانت ہے، لہذا تم اس میں صرف وہی کام کر سکتے ہو جو یتیم بچے کے حق میں نافع اور مفید ہے. جس جو کام اس کے حق میں مضر ہے اور تم اپنے مفاد میں وہ کام اپنے لیے کرنا چاہو تو ایسا تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے. مثلا یتیم کا مال ہے تو اس کی ضروریات پہ خرچ کرو اور احتیاط سے خرچ کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرو، بلا ضرورت خرچ نہ کرو، بے احتیاطی کے ساتھ خرچ نہ کرو. یہ نہیں کہ ضرورت تھی اس کو ایک وقت کے کھانے کی، تم نے تین وقت کا کھانا لا کے رکھ دیا اور وہ سڑ گیا اور تم نے پھینک دیا، تو یہ تم نے بے احتیاطی کی اور اس سے میں پکڑ ہو گیا. لہذا ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے کہ اس یتیم کا نقصان ہو. مثلا یتیم کا مال صدقہ کر دیا تو اولیاء کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے مال سے صدقہ کریں. اس شہید نے اس کے اوپر نہ زکوٰۃ فرض کی ہے، نہ فطرہ فرض کیا ہے، نہ قربانی فرض کی ہے، نہ کوئی اور چیز فرض ہے اس کے ذمے. تو جب فرض نہیں ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو اس کے مال کو خیرات کرنے کے اور صدقہ کرنے کے. اسی طریقے سے اس کی طرح اس کے مال کو قرض دے دیا کسی کو، تو بھائی قرض دینے کے بعد ملتا کہاں ہے الا ماشاء اللہ. اگر ملتا بھی تب بھی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا تسلی والا آدمی ہے کہ اس کو دینے سے پیسے اس کے ضائع نہیں ہوں گے، قرض مل جائے گا، تب بھی ولی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو قرض دے دے. ایسے اس کے پیسوں میں سے کسی کو ہدیہ تحفہ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ سب کام وہ ہیں جو کہ یتیم کے حق میں ناجائز تصرف ہے. یہ ولی کو ایسا اختیار نہیں ہے. ہاں وہ کام کرو جو اس کے حق میں مفید ہو. اس کے حق میں یہی مفید ہے کہ اس کی ضروریات پہ خرچ کرتے رہو، اس کے علاج معالجہ پر احتیاط سے خرچ کرتے رہو. پھر جب وہ بالغ ہو جائے اور وہ اس میں سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے، جیسے 20-25 سال کی عمر ہوتی ہے، تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو. تفصیل جو ہے سورہ نساء میں الحمدللہ گزر چکی ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے یہ وہ حکم دیا جو سورہ متففین کے اندر بھی ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو یا ترازو سے تول کر دو تو صحیح صحیح ناپو، اس میں ڈنڈی نہیں مارو، صحیح صحیح ترازو سے تولو، ترازو بھی صحیح ہو، اس کے اندر بٹے بھی صحیح ہوں، اور پھر ذرا سے بہتر یہ کہ جھکتا ہوا تولو. یہ ہے طریقہ. اسی کے حکم میں آگے ساری ملازمتیں اور ساری ڈیوٹیاں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، کہ جن جن چیزوں میں جو جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ بھی ٹھیک ٹھیک پورا پورا ادا کرنے کی کوشش کرو، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھیک پورے پورے ادا کرنے کی کوشش کرو. یہ نہیں جیسا کہ آج کل رواج ہے کہ بھائی محنت مت کرو، بہت کم دو، کام پورا مت کرو، پیسے پورے لو، یہ عام رواج ہو گیا ہے. تو یہ غلط ہے. جس طرح پیسے پورا لینا چاہتے ہو تو تم اس کا حق بھی پورا ادا کرو. پورا حق ادا کر کے پورے پیسے لوگے تو پھر تو حلال ہے، ورنہ جتنی تم نے مالک کی حق تلفی کی اور کام کم کیا، محنت کم کی، وقت کم دیا، پیسے پورے لے لیے، تو جتنا ان کا حق مارا ہے اس کی بھی پکڑو گی. ایسی مالک کی ذمہ داری ہے کہ مزدور نے جب پورا کام کر دیا ہے تو اس کا حق پورا پورا دو، اور جو اس سے طے ہوا ہے اس وعدے کو پورا کرو. یہ نہیں کہ مختلف بہانوں اور ہیلوں سے اس کا حق مار لو یا مار لو، آخرت میں تو حساب دینا ہی پڑے گا. تو اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ بھائی جب ناپ کی چیز ناپ کر دو، تول کی چیز تول کر کے دو، تو ٹھیک ٹھیک تول کر کے دو، اس کو اس میں سے کمی نہ کرو بالکل بھی. اللہ پاک فرماتے ہیں یہی طریقہ درست ہے اور انجام کے لحاظ سے یہی بہتر ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جس بات کا تمہیں یقین نہ ہو اسے سچ سمجھ کر اس کے پیچھے مت پڑو. یعنی ہمیں کسی کے بارے میں کوئی شک ہے کہ یہ شاید ہمارا مخالف ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، یا یہ ہمارے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے، یقین نہیں ہے، غالب گمان بھی نہیں ہے، میں شک ہے، تو اب شک سمجھ کر اس کو شک کے درجے میں اس کو ذہن میں رکھ کر کے اس کی تحقیق میں مت پڑو. سب سے پہلے دیکھ کہ اس سے بدگمانی نہیں کرو. جو آپ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہو کہ میرا دشمن ہے یا میرے خلاف کاروائیاں کر رہا ہے، یہ مجھ کو میرے عہدے سے ہٹانا چاہ رہا ہے، یا یہ کچھ اور میرے خلاف اپنی کوئی دشمنی نکالنا چاہ رہا ہے، اول تو یہ بدگمانی غلط. اس کے بعد اب مزید تحقیق میں اس کے پیچھے پڑو تو یہ کیا کہتے ہیں، گناہ ہی گناہ ہوگا. بات یہ ہے کہ ہمیں شرعی دلیل سے ثابت ہونا چاہیے، شرعی دلیل سے معلوم ہو کہ ہاں بھائی یہ میرا دشمن ہے، میرا مخالف ہے، اور یہ مجھے تکلیف دینا پہنچاتا ہے، تو پھر تو اس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے. اور جب کوئی دلیل ہی نہیں ہے، خالی وہم ہے، خالی شک ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، یہ گناہ کی بات ہے. بیشتر ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے خلاف جو بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر شک پر مبنی ہوتی ہیں، ویسے خیال پر مبنی ہو، اپنے خیال ذہن میں آ گیا، اس نے کوئی ایسے انداز سے بات کی، یہ کام کیا کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری مخالفت کر رہا ہے اور ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بے بنیاد باتیں ہوتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ کہ پھر آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اگر پہلے ہی وہ اس کو نظر انداز کر دیتا اور اس پر توجہ نہ دیتا تو کوئی دشمنی نہ ہوتی، کوئی عداوت نہ ہوتی، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوتا. اب آگے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا، یقین رکھو کان آنکھ دل سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. یہ سوال ہوگا کہ بغیر یقین کے تم کیسے یقین کر کے بیٹھ گئے، میں شک کی بنیاد پر جسے کوئی حقیقت نہ تھی، محض وہم کی بنیاد پر تم نے کیسے اس کو برا سمجھا اور اس کو اپنا دشمن سمجھا، اور لہذا اگر کوئی گناہ ہو گیا اس کے ذریعے، جیسے بدگمانی گناہ پہلے نمبر پر ہو گیا، پھر بد زبانی ہوتی ہے، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، تو یہ اس کی آخرت میں بات پرس ہوگی. اور تین چیزوں کا ذکر فرمایا کیونکہ ان تین چیزوں سے شبہ ہوتا ہے آدمی کو، سنی کوئی بات اور جناب اپنے ذہن میں سوچ لیا کہ میرے مخالف ہے، میرا دشمن ہے، یہ میرے خلاف کاروائی کر رہا ہے، یہ دیکھ لیا کوئی واقعہ اور اس سے سمجھ لیا، اور نہیں تو دل دل میں سوچ سوچ کر کے کسی کو اپنا دشمن بنا لیا اور اپنا مخالف بنا لیا. تو بھئی یہ تینوں چیزیں تمہارے امانات ہیں، انہیں غلط استعمال نہیں کرو. غلط یہ استعمال ہے جو بھی بتایا میں نے، صحیح استعمال یہ کہ اس قسم کی کوئی بات دیکھو تو ایک دم نظر انداز کر دو، اور نہیں تو پھر دلیل شرعی سے ثابت کرو، شرعی دلیل ثابت ہو جائے تو پھر اس کے مطابق عمل کرو، ورنہ اس سے پرہیز کرو. اس کے بعد ایک باطن کے گناہ کی طرف اللہ پاک نے متوجہ فرمایا کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو، یعنی تکبر سے آدمی اکڑ کے چلتا ہے. تکبر کی وجہ سے دو انسان کی عادتیں ہیں جو تکبر کے نتیجے میں انسان اختیار کرتا ہے. ایک تو پاؤں مار مار کے چلتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، اور پھر پاؤں زمین پہ زور سے مارتا ہے کہ تاکہ پتہ چلے کوئی آ رہا ہے، اور دوسرا سینہ تان کے چلتا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ارے نالائق، تیرے پاؤں سے مارنے سے زمین تو پٹ نہیں سکتی، تو پاؤں مارنے سے تیری کون سی بڑائی ظاہر ہو گئی. دوسرے جو سینہ تان رہا ہے، گردن سیدھی کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو بڑا بنا رہا ہے، تو پہاڑ سے اوپر ہو سکتا ہے؟ تو جب دونوں باتیں نہیں ہو سکتی تو پھر اکڑ کے چلنے سے کیا فائدہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا عاجزی اختیار کر، تکبر سے پرہیز کر. آخر میں اس آیت کے اللہ پاک نے مشرکین عرب کی ایک بری خصلت کا ذکر فرمایا. مشرکین عرب ابھی جیسے کہ اس آیت رکوع کے شروع میں ہے کہ یہ لڑکیوں کو ناپسند کرتے تھے، اور اس کا وجود اپنے گھر میں باعث ذلت سمجھتے تھے، اس لیے اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. بس ایک چاہت رکھتے تھے کہ بس بیٹا ہو جائے ہمارے یہاں، بیٹی نہ ہونے پائے، اگر معاذ اللہ ہو جاتی تو پھر وہ اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے علیہ باللہ. تو گویا لڑکے پسند کرتے تھے اور لڑکیاں ناپسند کرتے تھے، یہ ان کی عادت تھی، ان کا رواج تھا، اللہ بچائے. اور فرشتوں کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، جتنی فرشتے سارے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں. اللہ پاک فرمایا کم بخت ہو، میرے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو، اپنے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو، دینے والا میں ہوں. کیسے نہ سمجھی کی بات ہے، نالائقی کی بات ہے. اس کو اللہ پاک نے آخر میں دی کہ بھلائی کیا تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دینے کے لیے چن لیا؟ یعنی تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو کہ بس بیٹے بیٹے ہمارے پاس ہونے چاہیے، وہ خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. حقیقت یہ کہ تم لوگ بڑی سنگین بات کہہ رہے ہو. یعنی عجیب معاملہ ہے کہ تمہارے خیال کے مطابق تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دینے کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، بس اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے ہی بیٹیاں دے، اور اپنے لیے بیٹیوں کو منتخب کیا ہوا ہے کہ سارے فرشتے بالکل تمہارے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. یہ کیسا غلط فیصلہ ہے، اللہ بچے. بس یہیں تک ان شاء اللہ تعالیٰ، یہاں تک ہو گیا. اللهم لك الحمد لا نسي سلام عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي سلام عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، یا حی یا قیوم یا ذل جلالہ والاکرام، آپ نے اپنے کلام پاک میں جو احکام عطا فرمائے ہیں، یا اللہ جو حکمت کے باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، ہم کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. جو کرنے کام ہیں انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بچنے کام ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے کلام پاک کی فہم عطا فرما، یا اللہ اپنے کلام پاک کی صحیح فہم عطا فرما، اس کے مطابق خوب عمل کی توفیق عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنے کلام پاک کے انوار کو ہمارے دل کے اندر، انوار سے ہمارے دل کو منور فرما، ہمارے آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے اعضاء و جوارے کو، بال بال کو یا اللہ منور فرما، یا اللہ منور فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلي واصحابه اجمعين، امين. www.darsquran.com